أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تنبيه: يعرف مما تقدم أمران. الأول أن الوهم والشك ليس من أقسام التصديق، بل هما من أقسام الجهل. خوب، ہماری بات چل رہی تھی اقسام تصدیق میں، کہ تصدیق کی کتنی اقسام ہیں. عرض ہوا تھا کہ تصدیق دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ظنی و یقینی. اس کے علاوہ جو اقسام بنتی ہیں انسان کے حالات میں، جو یہ حالات پیش آتے ہیں، مثلا شک ہے، وہم ہے، وہ اقسام جہل اپنا اقسام تصدیق میں سے نہیں ہے. علت اس کی یہ بیان کی تھی کہ تصدیق وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر اذعان موجود ہو، جہاں پر حکم نفس موجود ہو، وہاں پر تصدیق ہوتی ہے. حقیقت تصدیق میں یہی ہم نے پڑھا تھا. لیکن چونکہ شک اور وہم کے اندر اذعان نفس نہیں ہے، شک کے اندر تردید میں ہے اور وہم میں انتہائی کم رنگ ایک خبریہ اعتقاد رکھتا ہے، مثلا وہ اذعان اور حکم نفس جو قاطعیت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ شک اور وہم میں نہیں پایا جاتا. اس کے بعد جو عبارت میں کمیاں تھیں اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اس عبارت کو ٹھیک ہونا چاہیے. یہی اس پہ پھر اشکال یہی کیا تھا شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، وہم بھی اور شک بھی دونوں ایک تصور کے اقسام میں سے تھے. شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت پہ اشکال یہی ہوا تھا کہ وہم کیسے اقسام جہل میں سے ہے، حالانکہ آپ نے خود ایک صفحہ پہلے بیان کیا ہے کہ تصور کے چار مورد ہیں، ان میں سے ایک مورد شک اور وہم ہے، اور عبارت بھی ہم نے پڑھی. بس یہ کیسے اقسام جہل میں سے ہو گیا؟ خوب، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دفاع ہے. میں اگلی بحث کو تھوڑا سا تبیین کرتا ہوں، کیونکہ جواب شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع موقوف ہے اس بحث پہ کہ جو ہم نے جہل کے بارے میں بات میں کرنی ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پھر جواب دیتے ہیں اس کے. شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ بعد والی جو بحث شروع کرتے ہیں وہ جہل کے بارے میں ہے، جہل اور اس کی اقسام، کہ جہل کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں. اس میں سے ایک قسم جو شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جہل علم کی طرح دو تقسیم رکھتا ہے. جس طریقے سے علم یا تصور تھا یا تصدیق، اسی طریقے سے جہل بھی یا جہل تصوری ہے یا جہل تصدیقی ہے. علم تصوری کیا تھا؟ تصور کی جو ہم نے اقسام پڑھی، تصور کی جو حقیقت ہم نے پڑھی ہے ذہن میں ہونی چاہیے. مطلب تصور کا کیا تعریف کی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ انسان کے ذہن میں ایک صورت آ جائے، انسان ایک نسبت کا ادراک تو کر لے لیکن نفس کا حکم اس کے ساتھ موجود نہ ہو. یعنی ایک چیز کے بارے میں کنسپٹ تو پیدا ہو جائے لیکن اس کے بارے میں تصدیق نفس نہ کرے. جیسے مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو، جن کی حقیقت کیا ہے، ایک دفعہ آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ جن ایک ناری مخلوق ہے، آگ سے بنی ہوئی ہے، اور جس میں لطیف رکھتی ہے. اب یہ جو معلومات آپ کے پاس آئی ہیں، یہ جو علم آپ کو حاصل ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ علم تصوری ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے جن کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں تھی، آپ کو معلوم ہو گئی. ایک کنسپٹ جن کے بارے میں آپ کے ذہن میں بن گیا، درست. لیکن آیا یہ جن وجود رکھتا ہے یا وجود نہیں رکھتا، اس بارے میں آپ کو معلوم نہیں. اگر نفس آپ کا یہ حکم لگا دے کہ جن وجود رکھتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہمارا معلوم ہے تصدیقی. لیکن یہی بات میں جن کی حقیقت کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں. مثلا جن کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں تھی، بالکل تصور آپ کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن پھر آپ نے تھوڑی ہمت کی اس کی تعریف کرنے کے لیے، مفہوم آگ کو تصور کیا، جسم لطیف کو تصور کیا. اب یہ آگ اور جسم لطیف کو جب آپ نے تصور کیا، ابھی آپ کے نفس نے حکم نہیں لگایا کہ جن کی حقیقت کیا ہے، ابھی آپ نے چند چیزوں کو کی تصویر کو، چند چیزوں کے مفاہیم کو اپنے ذہن میں حاضر کیا ہے. لیکن پھر ایک مقام ایسا آتا ہے، تحقیق کامل ہونے کے بعد آپ کا نفس یہ حکم لگا دیتا ہے کہ جن کیا ہے؟ ناری مخلوق ہے اور جسم لطیف رکھتی ہے. جب نفس انسان کا یہ حکم لگا دے، اس کو کہیں گے کہ یہ علم علم تصدیقی ہے. بات واضح ہوئی یہاں تک؟ یہ تکرار تھا پچھلی باتوں کا. اس کے مقابلے میں جہل تقسیم ہوگا، یعنی جہاں پر آپ کا علم تصوری موجود ہے، اگر وہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جہل تصوری ہوگا. علم تصوری کیا تھا؟ کہ ایک چیز کے بارے میں صورت تو موجود ہے آپ کے ذہن میں، لیکن اس پر حکم نفس کا موجود نہیں ہے. ایک صورت اور کنسپٹ کی حیثیت تک موجود ہے، حکم نفس موجود نہیں ہے. اب اگر انسان کیا ہے، ایسا بچہ ہے مثلا، اس کے سامنے اگر جن کا نام لے، اسے کو سمجھ میں نہیں آئے گی. یا مثلا جب آپ جن کی حقیقت سے واقفیت نہیں رکھتے تھے، اس وقت آپ جن کی نسبت کیا تھے؟ جہل تصوری میں مبتلا تھے، کیونکہ تصور ہی نہیں تھا جن کے بارے میں آپ کے پاس. مجھے دیکھنے سے پہلے آپ میری نسبت اصلا جہل تصوری میں تھے، کہ میری ذات کے بارے میں آپ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جو شہر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا، جو ملک آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا، اس کی نسبت آپ ابھی کیا ہیں؟ جہل تصوری میں مبتلا ہیں، کیونکہ اس شہر کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کنسپٹ ہی آپ کے ذہن میں موجود نہیں ہے. ذہن اس شہر، اس ملک، اس ذات، اس حقیقت کی نسبت کیا ہے؟ خالی ہے بالکل. یہ جہل تصوری ہے. جہل تصدیقی کیا ہوگا؟ وہ علم تصدیقی کے مقابلے میں ہے. یعنی علم تصدیقی وہاں تھا کہ جہاں آپ نے اگر ایک حقیقت کو کنسپٹ کر میں لے لیا، اس کو سمجھ لیا، جب آپ نے تصور کر لیا اس کا، تصور کرنے کے بعد پھر حکم لگا دیتے ہیں کہ مثلا مثلث کے جو زاویے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 180. مثلا 102 قائمہ زاویہ ہیں کہ جو کیا ہیں 180. اب کیا تعبیر استعمال کرتے ہیں، وہ ڈگری کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، 180 ڈگری کا. یہ آپ نے جب تحقیق کر لیا، آپ کے نفس نے حکم لگا دیا کہ مثلث کے 2 قائمہ زاویہ ہوتے ہیں اور یہ مساوی ہوتے ہیں، یعنی 90-90 ڈگری میں یہ تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا کیا ہے؟ علم تصدیقی ہے، کیونکہ نفس نے یہاں تصدیق لگا دی ہے. لیکن ابھی آپ نے فقط مثلث کو تصور کیا تھا، ابھی آپ نے دلیل اقامہ نہیں کی تھی کہ مثلث کے زوایا کتنے ڈگری کے ہیں. اس حالت میں آپ جہل تصدیقی میں مبتلا تھے، کیونکہ نفس نے ابھی تصدیق نہیں کی ہوئی تھی کہ مثلث کے زاویہ جو ہیں وہ کتنے ہیں. چونکہ نفس نے تصدیق نہیں کی ہوئی تھی، بس اس حالت میں، اس موقع پر آپ کیا تھے؟ جاہل تصدیقی میں مبتلا تھے. بس جاہل تقسیم ہوتا ہے جاہل تصوری اور جاہل تصدیقی کے درمیان. بات واضح ہو گئی؟ جہل کی ایک قسم یہ بیان کرتے ہیں شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ. اب ہم آتے ہیں کہ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ نے جو یہ کہا ہے کہ شک اور وہم اقسام جہل میں سے ہیں، کیوں کہا یہ؟ حالانکہ اگر مصنف کی عبارتوں کو مد نظر رکھا جائے تصور کے مورد میں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شک اور وہم دونوں علم کی اقسام میں سے ہیں، چونکہ تصور علم ہے. تو پھر یہاں کیوں کہا شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ نے کہ وہم جو ہے وہ اقسام جہل میں سے ہے؟ اس کا ایک جواب ہم یہ دے سکتے ہیں شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ کا دفاع کرتے ہوئے، کہ یہاں پر شیخ مظفر کی عبارت پر اعتراض تب وارد ہوگا کہ جب آپ جہل سے مراد جہل تصوری لیں، تب تو اشکال وارد ہے. کیونکہ اگر جہل تصوری لیں گے تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ کہ وہم تصور کی اقسام میں سے ہی نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے. کیونکہ آپ جب جہل تصوری بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تصور آپ کا ہے ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، حالانکہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہم جو ہے وہ کیا ہے؟ تصور کے اقسام میں سے ہے. بس اگر شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ کی عبارت کا مفہوم یوں نکالیں کہ وہم اقسام جہل میں سے ہے، اور یہاں جہل سے مراد جہل تصوری ہو، اور شیخ مظفر کی مراد بھی یہی ہو، تو پھر شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ پر اعتراض وارد ہے. لیکن اگر ہم جہل سے مراد جہل تصدیقی لے لیں، تو پھر شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض وارد نہیں ہوتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تصدیق کا مرحلہ تصور کے بعد آتا ہے. یعنی ممکن ہے کہ ایک انسان تصور میں علم رکھتا ہو لیکن تصدیق میں وہ جاہل ہو. ایک انسان نے مثلث کو تصور تو کر لیا ہو، عالم ہے وہ مثلث کے بارے میں، لیکن ابھی وہ جاہل ہے کہ اس کے قائمہ زاویہ جو ہیں وہ کتنے ڈگری کے ہیں، برابر ہیں یا نہیں ہیں. ممکن ہے. بس یہاں پر شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہم جو ہے وہ اقسام جال میں سے ہے، یہاں جال تصدیقی مراد ہے، اور کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. یہ ایک دفاع ہے شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ کا کہ جو ہم کر سکتے ہیں. ایک انتہائی دقیق اور بہترین محقق علم منطق کے اندر آغائے منتظری مقدم، مختلف کتابیں انہوں نے علم منطق میں لکھی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المنہج الجدید لدراسات علم المنطق، اس قسم کا نام ہے اس کا، المنہج الجدید آتا ہے بیچ میں، اگلا جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ لدراسات علم المنطق. اس میں آ کر وہ عبارت یوں لکھتے ہیں، دقت کریں، وہ متوجہ تھے اس بات کی طرف کہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت جو ہے وہ ناساز ہے. وہ یوں لکھتے ہیں کہ الاول، یہ جو آپ نے آج عبارت پڑھنی ہے، الاول پہلی جو تنبیہ ہمارے لیے واضح ہوتی ہے، پہلا جو مطلب ہمارے لیے واضح ہوتا ہے پچھلی عبارت سے، وہ کیا ہے کہ ان الوہم والشک کا لیس من اقسام التصدیق، وہم اور شک جو ہیں وہ تصدیق کی اقسام میں سے نہیں ہیں، بل ہما من اقسام الجہل، بلکہ کیا ہیں وہ اقسام جہل میں سے ہیں۔ وہ بزرگوار جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں جو یہ منتظری مقدم ہیں انہوں نے یہاں پر یوں تعبیر استعمال کی ہے، شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو خلاصہ اور بازسازی کی ہے، یعنی عبارتوں میں جہاں تکرار تھا اس کو ختم کیا ہے اور جہاں نقص تھا اس کو برطرف کیا ہے۔ کتاب ہے شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے جو نام دیا ہوا ہے المنہج الجدید مثلا، وہاں پر یوں تعبیر لے کر آتے ہیں کہ ان الوہم والشک کا لیس من اقسام التصدیق بل ہما من اقسام التصور۔ جہل کی جگہ کون سا لفظ لے کر آئے ہیں؟ تصور کا۔ چونکہ ظاہری طور پر اشکال وارد نظر آ رہا تھا تو آغای نظری منتظری مقدم نے یہاں جہل کو اٹھا کے تصور لگا دیا۔ نہ یہاں پر ہم کریں گے، یہ تو تھا ان کی تصحیح، اب ہم یوں تصحیح کر سکتے ہیں جو ہم نے دفاع کیا ہے مصنف کا، ہم یوں کہیں گے کہ ان الوہم والشک کا لیس من اقسام التصدیق، یہ عبارت ٹھیک ہے، لیکن بل ہما من اقسام الجہل، اس میں تصرف کریں گے، ہم کہیں گے کیا الجہل التصدیقی،
علم التصوری بھی کہیں سکتے،
کیا
علم التصوری
پیچھے
یہی پہ من اقسام علم التصوری یا
الجہل التصوری، ہاں وہی کہہ رہا نا آغا نظری مقدم نے تو یہی کہا ہے نا، بل ہما من اقسام علم التصوری یا مثلا من اقسام التصور، یہ کہا ہے انہوں نے، یہ آغا نظری مقدم نے تصحیح کی ہے، لیکن ہم جو میں نے ابھی خارج میں دفاع کیا ہے مصنف کا اس کے مطابق ہم یہاں جہل کے آگے تصدیقی لگا دیں، مطلب واضح ہو جائے گا، یعنی شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ اب اس میں انسان تحقیق کرے، خود اپنا نتیجہ لے کہ آیا اس صورت میں دفاع ممکن ہے مصنف کا یا ممکن نہیں ہے، اگر ممکن ہے تو یہی تصحیح ہوگی جو میں نے عرض کی ہے، اگر دفاع ممکن نہ ہوا پھر بھی اشکال وارد رہا تو پھر آغا نظری مقدم کی تصحیح درست رہے گی کہ یہاں جہل کو ہٹا کر تصور لگا دیا جائے۔ خوب، یہ ایک تنبیہ تھی۔ آسانی دوسرا جو ہمارے لیے مطلب واضح ہوا پچھلی عبارت سے وہ یہ کہ ان الظن والوہم دائما یتعاکسان، ذہن ظن اور وہم دونوں متعاکس ہیں، یعنی اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں ظن ہو گیا تو حتماً اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہم ہوگا، اور وہم چھوٹے درجے میں ہوگا، یعنی اگر آپ کو 60% زن ہے 40% وہم ہوگا، اگر 70% زن ہے 30% وہم ہوگا، اس طریقے سے متعاکس ہیں جی، متعاکسان یتعاکسان یعنی متعاکس ہیں، یعنی یہ اگر غالب ہے یہ مرجو ساتھ رہے گا، مغلوب کی صورت میں ساتھ رہے گا، اس کے عکس کے معنی میں ہے، یعنی زن کے مخالف میں رہیں گے، مخالف اس معنی میں کر رہا ہوں معنی کہ اگر یہ غالب ہے وہ مغلوب کی صورت میں رہے گا، وہ راجع ہے تو یہ مرجو کی صورت میں رہے گا، جیسا کہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنَّكَ اِذَا تَوَهَّمْتَ مَضْمُونَ الْخَبَرِ فَأَنْتَ تَظُنُّ بِعَدَمِهِ، اگر تمہیں مضمون خبر کا وہم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں عدم کا ظن حاصل ہے، مثلا اگر خبر یہ دی گی کہ زید کھڑا ہے اور آپ کو زید کے کھڑے ہونے کے بارے میں وہم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ زید کے نہ کھڑے ہونے کے بارے میں ظن ہے آپ کو۔ وَإِذَا كُنْتَ تَتَوَهَّمْ عَدَمَهُ، اور اگر آپ اس کے عدم کے بارے میں توہم کر لیں، فَإِنَّكَ تَظُنُّ بِمَضْمُونِ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مضمون خبر کے بارے میں ظن ہے۔ فَيَكُونُ الظَّنُّ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ تَوَهُّمًا لِلطَّرَفِ الْآخَرِ، اگر ایک طرف ظن موجود ہو تو اس کے دوسری طرف کیا ہوگا؟ وہم ہوگا۔ فَيَكُونُ الظَّنُّ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، ایک طرف کے لیے جو ظن ہوگا تَوَهُّمًا لِلطَّرَفِ الْآخَرِ، دوسری طرف کے لیے کیا ہوگا؟ تَوَهُّم ہوگا، وہم ہوگا اس کا۔ یہ ایک بات ہی ہماری ختم ہو گئی۔ الجہل والاقسام، باقسام لیس الجاہل الا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمکن منه. دقت کرنی ہے تھوڑی سی, کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ جو ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے منطق میں جا کر, یہاں پر وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. تقابل کی اقسام جا کر ہم پڑھیں گے بعد میں کہ تقابل کی چند اقسام ہیں, تقابل نقیزین ہے, تقابل ملکہ وعدم ملکہ ہے, تقابل زدین ہے. یہ تقابل کے اقسام ہم پڑھیں گے بعد میں, ان کے کیا کیا ملاقات ہیں. ان تقابل میں سے ایک جو قسم پائی جاتی ہے وہ تقابل ملکہ و عدم ملکہ ہے. کیا مراد تقابل ملکہ و عدم ملکہ سے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ایک مفہوم کو ایک مصداق کے اندر اس وقت استعمال کر سکتے ہیں کہ جب اس میں اس مفہوم کے بارے میں استعداد موجود ہو. مثلا میں مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں, یعنی آپ جاہل اس ہستی کو کہہ سکتے ہیں, اس ذات کو کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر علم حاصل کرنے کی قدرت موجود ہو. تب آپ اس, چونکہ اس کے اندر علم حاصل کرنے کی قدرت موجود ہے اور اس نے علم کو حاصل نہیں کیا, تو اب ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے, جاہل ہے. اور اگر اس نے علم حاصل کر لیا تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے, عالم ہے. لیکن میز کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاہل ہے, حالانکہ علم تو یہ نہیں رکھتا, نہ میرے بارے میں علم رکھتا ہے, نہ اپنے بارے میں علم رکھتا ہے, نہ کسی اور چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے. عدم العلم تو اس پر سدھ کر رہا ہے, لیکن آیا ہم اس کو جاہل کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں جاہل ہم اس وقت کہیں گے اس کو کہ جب اس کی, اس وقت کہتے اس کو کہ جب اس کے اندر علم حاصل کرنے کی قدرت موجود ہوتی, حالانکہ اس کے اندر علم حاصل کرنے کی قدرت موجود نہیں. بس جب ایسی جگہ آ جائے کہ جہاں پر آپ ایک مطلب کو اس نسبت نہیں دے سکتے مگر اس وقت کے اس کے اندر صلاحیت کو مد نظر رکھیں, آپ وہاں پر کہتے ہیں یہاں تقابل تقابل ملکہ و عدم ملکہ پایا جاتا ہے. مثلا اسی اندھا پن کو لے لیں, دیکھنا اور اندھا پن. اندھا پن اور دکھنا, ان کے اندر بھی تقابل ملکہ و عدم ملکہ ہے. یعنی انسان کو تو کہا جا سکتا ہے, جانور کو تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اندھا ہے یا دیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن اب نہیں دیکھ پا رہے, لہذا ہم کہتے ہیں انسان اندھا ہو سکتا ہے, جانور اندھا ہو سکتا ہے. اور اندھے جس کے پاس آنکھ نہ ہو ہم اس کو اندھا کہتے ہیں, عدم البصر کا اطلاق کرتے ہیں اس کے اوپر. لیکن آپ ایک پتھر کو اندھا کہہ سکتے ہیں, حالانکہ دیکھ تو وہ بھی نہیں رہا. نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ بصر و عدم البصر کے درمیان تقابل ملکہ و عدم ملکہ ہے. اور جہاں دو مفاہیم کے درمیان تقابل ملکہ و عدم ملکہ موجود ہو, وہاں پر صلاحیت پہلے مد نظر ہوتی ہے. اگر صلاحیت ہو پھر نہ رکھتا ہو, پھر ہم کہیں گے کہ یہ اندھا ہے, یہ جاہل ہے. لیکن اگر وہ اس میں صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو تو ہم سلب کی صورت میں اس کے اوپر اندھے پن کا یا جہالت کا اطلاق نہیں کر سکتے. شیخ مظفر پہلی اس پیرے کے اندر جہل کی, اس میں یہی تذکر دیتے ہیں کہ علم اور جہل کے درمیان ملکہ و عدم ملکہ کی نسبت ہے. دیکھیں, لیس الجہل الا عدم العلم. جہل کی تعریف کیا ہے؟ یعنی علم کا نہ ہونا جہل کہلاتا ہے. لیکن کہاں, کس مورد میں؟ آیا مطلق ہے ہر چیز کو, جہاں پر بھی عدم العلم ہو اس کو ہم جاہل کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نا, بلکہ قید موجود ہے. ممن له الاستعداد للعلم والتمکن منه. اس مورد میں ہم جاہل کا لفظ استعمال کریں گے کہ جہاں پر عدم العلم ہو اس شخص کی نسبت کے جس میں علم حاصل کرنے کی استعداد موجود ہو. تمکن وہی استعداد کے معنی میں ہے, قدرت و طاقت موجود ہو اس کے اندر علم حاصل کرنے کی, لیکن وہ علم حاصل نہ کرے. وہاں پر ہم جہل کا لفظ استعمال کریں گے. صحیح کہا, تمکن استعداد قدرت کے معنی میں ہے, فرق نہیں کرتا. بعض اوقات مترادفات استعمال کرتے ہیں, بعض اوقات مترادفات استعمال کرتے ہیں. مثلا تمکن قدرت کو کہتے ہیں, استعداد جو ہے وہ صلاحیت کو کہتے ہیں. تو صلاحیت کی بازگشت بھی قدرت کی طرف ہے. صلاحیت کو کیا مانا کرتے ہیں, یعنی یہ انسان قدرت رکھتا ہے کہ علم کو حاصل کرے, اسی کو استعداد کہتے ہیں. لہذا تمکن کا لفظ استعمال کیا. فل جمادات ول عجماوات لا نسمیہا جاہلتن ولا عالمتن, ہم نہ تو پتھروں کو اور نہ ہی کیا ہے عجماوات جو ہیں حیوانات, ان کو ہم جاہل و عالم نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں کہ علم اور جہل کا رابطہ مثل العمى ہے, اندھاپن. کیسے؟ فَإِنَّهُ عمى کی جب تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے عدم البصر. لیکن عدم البصر کہاں؟ فِي مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يُبْصِر, اس شخص کے مورد میں ہم اما کا لفظ استعمال کریں گے کہ جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت تو موجود ہو لیکن اس میں بصر موجود نہ ہو, دیکھ نہ پا رہا ہو, وہاں پر ہم اما کا لفظ استعمال کریں گے, اندھا کا لفظ استعمال کریں گے. فلا یسمى الحجر اعمى, پتھر کو ہم اندھا نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہے دیکھنے کی. وسیاتی ان مثل هذا, ان قریب ہم بیان کریں گے کہ اس قسم کا رابطہ جب موجود ہو یسمى عدم الملكہ, اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ عدم ملکہ کی نسبت دیتے ہیں. یعنی عدم بصر عدم ملکہ ہے, عدم علم عدم ملکہ ہے. ملکہ کیا ہے؟ ملکہ وہ استعداد, ملکہ علم ہے, ملکہ بصر ہے. اور عدم البصر و عدم العلم یہ عدم ملکہ کہلاتے ہیں. و مقابلہ, یعنی عدم ملکہ کا مقابلہ کو مقابل کون ہے؟ وہو العلم عد البصر یسمى ملکہ, اس کو ہم ملکہ کہیں گے. فیقال, پس یہ کہا جاتا ہے کہ ان العلم والجہل متقابلان تقابل الملکہ تھے و عدمها, کہ علم اور جاہل کے درمیان تقابل ملکہ و عدم ملکہ کا پایا جاتا ہے. یعنی تقابل زدین نہیں ہے, تقابل نقیزین نہیں ہے, بلکہ تقابل ملکہ و عدم ملکہ ہے. اس کی مزید حقیقت کیا ہے انشاءاللہ بعد میں آئے گی. اس کے بعد یہ والا مطلب بھی ہم نے بیان کر دیا ہے, اس کی تطبیق اور اگلی عبارتیں انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھتے ہیں, ٹائم گزر گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تو آپ نے فرمایا تھا یہ تو 3 منٹ